मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहे-दो सरा का सिर हूँ। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, मैं बड़ा अमीरो कबीर शहे-दो सरा का सिर हूँ। दरे मुस्तफा का फकीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ। मेरा रिफ़अतों में नसीब है, मैं गमो अलम में हूँ मुबतला, कोई क्या करेगा मेरी दवा। मैं गमो अलम में हूँ मुबतला, मैं गमो अलम में हूँ मुबतला, कोई क्या करेगा मेरी दवा। मेरा दो जहां में तेरे सिवा, मेरा दो जहां में तेरे सिवा, शाह और कौन।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और अब पेश है प्रोग्राम यादों के झरोके।
यादों के झरोके।
अज़ीज़ सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरों के लेकर हाजिर खिदमत हैं। अपने मेज़बान हाशिम अली का सलाम कबूल कीजिए। सामईन, आज के प्रोग्राम में हम माजी में 25 तीर, 20 मुहर्रम उल हराम और 16 जुलाई को रूनुमा होने वाले बाज़ अहम वाकयात पर एक नज़र डाल रहे हैं। पच्चीस तीर सन 1373 हिजरी शमसी को ईरानी शायर, फकीह, मुनज्जिम और फलसफी आयतुल्ला शूस्तरी जज़ायरी ने ईरान के जनूबी शहर शूस्तर में वफात पाई। उन्होंने उलूम कुरानी, रियाजी और नजूम अपने वालिद से हासिल किए और जय्यद उलमा के साये में अपनी तालीम मुकम्मल की। आयतुल्ला शूस्तरी ने आयतुल्ला हायरी यजदी और हौज़े इल्मिया कुम के दीगर मुमताज़ उलमा से हिकमत और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। वो दीनी उलूम के बारे में बरसों की तालीम और तहक़ीक़ के बाद इज्तहाद के दर्जे पर फ़ाइज़ हुए। आयतुल्ला शूस्तरी ने अपनी तमाम ज़िंदगी शागिर्दों की तरबियत में गुजारी। उन्होंने उसूल फ़िक़्ह और नजूम से मुतालिक बहुत सी किताबें लिखी हैं। बीस मुहर्रम उल हराम सन 1268 हिजरी कमरी को ईरान के मुदब्बिर वजीर आजम मिर्जा तकी खान अमीर कबीर को वजारत से माजूल कर दिया गया। वो काजारी दौर के अजीम तरीन सियासतदान और नासिरुद्दीन शाह काजार के वजीर आजम थे। वो हुर्रियत पसंद, साहिब ईमान और इल्मो दानिश के हामी थे। उन्हें ईरान में अदब व सकाफत और तालीम और तरबियत के शोबे में तरक्की याफ्ता अफकार और इस्लाहात का बानी शुमार किया जाता है। उन्होंने अपनी वजारत के मुख्तसर से अरसे में बहुत सी अहम खिदमात और اصلاحات انجام دیں۔ امیر کبیر نے امور مملکت میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور اونچے طبقے کی لوٹ مار کو روکنے کی کافی کوشش کی۔ دارالفنون کالج کا قیام، مفید اور کارآمد کتابوں کے ترجمے اور اشاعت اور علمی و ثقافتی معلومات پر مشتمل اخبارات کی اشاعت ان کی اہم اصلاحات میں شامل ہیں۔ امیر کبیر کی حریت پسندی اور ایران کی سربلندی کے لیے ان کی کوششوں کے باعث بیرونی طاقتیں اور ان کے زرخرید ملکی کارندے اس عظیم دانشور اور مسلح وزیراعظم کے دشمن ہو گئے۔ آخرکار ان کے دباؤ میں آ کر قاجاری بادشاہ نے پہلے امیر کبیر کو وزارت عظمیٰ سے معزول کیا، بعد میں کاشان ڈلا وطن کر کے قتل کروا دیا۔ قمری کیلنڈر کے لحاظ سے 16 جولائی سن 622 عیسوی کو اسلام میں ہجری قمری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 8 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو قبا پہنچے تھے، لیکن کیلنڈر کا آغاز اسی سال کے پہلے عربی مہینے محرم الحرام سے کیا گیا۔ واضح رہے کہ قدیم عرب دور میں دونوں قسم کے شمسی اور قمری کیلنڈر رائج تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں حج قمری سال کے آخری مہینے میں ہوتا تھا، اور مہینے بھی وہی تھے جو آج بھی ہجری قمری کیلنڈر میں رائج ہیں۔ تاہم بعد میں عرب حج کے ایام سے اقتصادی اور معاشرتی فائدے اٹھانے لگے، اور چونکہ قمری کیلنڈر کی وجہ سے حج کا وقت کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی فصل کی تیاری کے دوران اور کبھی کاشت کے موسم میں آتا ہے، اور بعض مواقع پر جانوروں کے بچے خرید و فروخت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں سے قبیصہ کا طریقہ سیکھا اور 2-3 سال کے بعد سال میں 1 مہینے کا اضافہ کرنے لگے تاکہ حج ہمیشہ ایک خاص وقت میں کیا جا سکے، جس سے ان کو معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے تھے۔ تاہم عربوں نے ہر کام کے لیے یہ طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ وہ قمری مہینوں کو بھی یاد رکھتے اور بغیر قبیصہ کے بھی ماہ و سال شمار کرتے تھے۔ اس طریقے کو نسی کہتے تھے۔ سن 10 ہجری قمری میں حج 9 ذی الحجہ کو ہوا، چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خدا کے حکم سے یہ اعلان فرمایا کہ اب زمانہ پھر صحیح وقت پر آ گیا ہے، آئندہ سے نہ قبیصہ ہوگا اور نہ نسی۔ چنانچہ اس کے بعد سے ایک ہی قسم کا قمری سال شمار ہونے لگا، اور اسلامی سال کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے کی گئی۔ سولہ جولائی سن 1890 عیسوی کو ڈاکٹر جیمز پارکنسن نے پارکنسن بیماری کے اسباب و علل کو دریافت کیا، اسی لیے اس بیماری کا نام پارکنسن رکھا گیا۔ اس بیماری کی اہم علامات میں ہاتھ، زبان، سر اور چہرے کی شدید اور مستقل بنیادوں پر لرزش اور چلتے وقت توازن کا فقدان شامل ہے، جس کا احساس بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پارکنسن بیماری کی ایک بنیادی وجہ دماغ اور اعصابی نظام میں خلل ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے مؤثر علاج کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ سولہ جولائی سن 1945 عیسوی کو امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ ایٹمی دھماکے سے امریکہ کا مقصد جاپان پر ایٹمی حملے کے لیے تیاری کرنا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جاپان اس وقت تک یورپ میں جنگ بند ہونے کے باوجود امریکہ کی شدید بمباری کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے بعد اگست 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملہ کیا اور اس طرح اپنا نام ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے تاریخ میں ثبت کروا لیا۔ سولہ جولائی سن 1951 عیسوی میں نیپال کو آزادی حاصل ہوئی۔ نیپال قدیم تہذیب و تمدن کا حامل ملک ہے اور دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹی ایوریسٹ اسی ملک میں واقع ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں نیپال میں برطانوی سامراج کی مداخلت کے سبب مقامی باشندوں اور سامراجی افواج کے درمیان جنگ ہوئی۔ سن 1816 میں جنگ کے خاتمے پر برطانیہ نے نیپال کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی میں شامل کر لیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد بر صغیر میں برطانوی سامراج کمزور پڑ گیا اور 1951 میں نیپال کو آزادی حاصل ہوئی۔ نیپال کا رقبہ 140,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی سرحدیں ہندوستان اور چین سے ملتی ہیں۔ سولہ جولائی سن 1973 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک رہنما علامہ ابن حسن رضوی جارچوی نے وفات پائی۔ علامہ ابن حسن رضوی جارچوی 21 مارچ 1904 کو جارچ ضلع غازی آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے رامپور، میرٹھ، علی گڑھ اور لاہور میں حصول علم کے مختلف مراحل گزارے اور سندھ، پنجاب اور دہلی میں تحریر و تقریر کی وجہ سے شہرت پائی۔ ایک عرصہ وہ راجہ صاحب محمود آباد کے اتالیق رہے۔ 1948 سے 1951 تک شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ کے پرنسپل رہے، پھر 1 اکتوبر 1951 کو پاکستان چلے گئے۔ تحریک پاکستان کے دوران علامہ ابن حسن جارچوی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ ان کو بانی پاکستان نے کرپس مشن کے سامنے تخلیق پاکستان کا دینی پس منظر سمجھانے کے لیے پیش کیا تھا۔ علامہ جارچوی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ شیعہ فقہ کے پہلے استاد تھے اور یہ شعبہ انہی کی مساعی سے وجود میں آیا۔ علامہ ابن حسن جارچوی کی اہم تصانیف میں فلسفہ آل محمد، علی کا طرز جہاں بانی، شہید نینوا اور بصیرت افروز مجالس قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زوال رومت الکبریٰ کے حصے اسلام کو بھی اردو میں منتقل کیا ہے۔ سولہ جولائی سن 1990 عیسوی کو پاکستان نے پہلا سیارہ بدر اول خلا میں چھوڑا۔ بدر اول کی تیاری پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ سیارہ بحر الکاہل میں فلپائن اور تائیوان کے درمیان مدار میں چھوڑا گیا، جو خلا میں پاکستان کا پہلا قدم تھا۔ بدر اول کا وزن 52 کلو گرام تھا۔ یہ زمین کے گرد ایک چکر 98 منٹ میں مکمل کرتا تھا۔ بدر اول کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے 20 اگست 1990 تک معلومات فراہم کی، لیکن بعد ازاں یہ سیارہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، جس شخص کے لیے خداوند کریم نے اس کے نفس کے اندر واز نہ رکھا ہو، اس کو لوگوں کے واز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پر دوسروں کی نصیحت اس وقت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے جب وہ بذات خود نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام اسلام کی معرفت، تو سماعت فرمائیے ہمارے اس پروگرام کو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسلام کی معرفت۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، شہر مکہ سے ان کے باہر نکلنے اور غار ثور میں چھپنے کے واقعات کے بارے میں بات کی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے باہر نکلنے کے بعد 12 ربیع الاول کو قبا کے مقام پر پہنچے۔ یہ علاقہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کا مرکز تھا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر چند دن قیام کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے مکہ سے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق مکہ کے بعض مسلمانوں من جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہمراہ چند دنوں کے بعد آ حضرت سے ملحق ہو گئے، اور یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سبب بنی۔ قبا میں قیام کے دوران پیغمبر اکرم نے جو کام انجام دیے ان میں سے ایک مسجد کی بنیاد رکھنا تھی۔ نقل کیا گیا ہے کہ آ حضرت نے اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس شرکت کی اور اس کے بڑے بڑے پتھروں کو اکیلے اٹھانے کا کام انجام دیا، اور جب آپ کے اصحاب نے آپ کو اس کام سے روکنا چاہا تو آ حضرت نے فرمایا، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کے سورۃ توبہ کی 108 آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ خبردار، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔
بالآخر حضرت علی علیہ السلام کے قبا پہنچنے کے 1 یا 2 دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ موجود دوسرے افراد نے یثرب یا مدینے کی جانب سفر شروع کیا۔ مدینے کے باسیوں نے جب اپنے شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود کی خبر سنی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ 3 سال پہلے وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ مدینہ کے نوجوان اسلام اور اس کی تعلیمات کے تشنہ تھے اور مدینہ کے ماحول کو شرک اور بت پرستی سے پاک کرنے کے لیے وہ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے تھے انجام دے چکے تھے۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقے کو آتا دیکھا کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے تو ان کے استقبال کے لیے جوق در جوق پہنچنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے تمام قبائل کے سرداروں نے ان سے درخواست کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے کے درمیان سکونت اختیار کریں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کو میری اونٹنی کے لیے کھلا چھوڑ دو تاکہ
جہاں وہ جائے اور جس گھر کے سامنے جا کر رکے وہاں پر سکونت اختیار کی جائے۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور اس طرح رسول خدا کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ جب تک مسجد النبی اور اس کے اطراف میں حجرے تعمیر نہیں ہو گئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے میں ایک اہم اقدام مسجد کی تعمیر تھی، کیونکہ توحید پرستی اور یکتا پرستی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امور میں ترجیح حاصل تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ تمام امور سے پہلے مسجد بنائی جائے، تاکہ مسلمان اس مسجد میں خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ایک عمومی مرکز کی ضرورت تھی کہ جہاں ان کے تعلیم و تربیت، سیاسی، سماجی اور عدالتی امور کو منظم کیا جا سکے۔ اسی لیے مسجد النبی کا قیام عمل میں آیا۔ مسجد النبی صرف عبادت خدا کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ اسلامی احکام اور تعلیمات کی بھی وہاں تعلیم دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ تعلیم حاصل کرنے اور لکھنے پڑھنے کا مرکز بن گئی تھی۔ بعض اوقات مدینے کی مسجد ایک ادبی مرکز میں تبدیل ہو جاتی، اور عرب کے وہ سخنور افراد کہ جن کے اشعار اسلام کی تربیتی روش اور اخلاقی روح سے ہم آہنگ ہوا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اشعار سنایا کرتے تھے۔ عدالتی امور، اختلافات حل کرانے، نیز مجرموں اور جرائم پیشہ افراد کے لیے حکم کا اجرا بھی اسی مسجد میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ شاید اس مسجد میں دینی اور تعلیمی امور کی انجام دہی کا راز یہ تھا کہ اسلام کے عالی قدر سربراہ یہ چاہتے تھے کہ عملی طور پر یہ ثابت کر دکھائے کہ علم اور ایمان ایک دوسرے کے ہمراہ اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ نیز جہاں کہیں بھی ایمان کا مرکز ہوگا، وہیں علم و دانش کا مرکز بھی ہوگا۔ اگر عدالتی امور اور سماجی سہولیات اور دوسرے تمام تر فیصلے مسجد میں کیے جا رہے تھے، تو اس کا یہ سبب تھا کہ تمام افراد پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے بیگانہ ہے، بلکہ ایک ایسا منشور حیات ہے کہ جو انسان کو ایمان اور پرہیزگاری کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی کے امور کی تدبیر کرنے اور ثقافتی، سیاسی اور سماجی صورتحال سے کبھی غفلت نہیں برتتا۔
مسلمانوں کی جانب سے مدینہ کو اپنا مرکز قرار دیے جانے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے اسلام کے پیغام کی تبلیغ اور ترویج اور لوگوں کو اس جانب مائل کرنے کے لیے ایک مذہبی مبلغ کے عنوان سے مشغول تھے، لیکن مدینہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد انہیں ایک تجربہ کار سیاست داں کے طور پر اسلام کے وجود، مسلمانوں اور اسلام کی نوزائیدہ حکومت کی حفاظت بھی کرنا تھی، اور اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہیں دینی تھی کہ وہ اس مسلمان معاشرے پر ہولناک حملے کریں۔ البتہ اس دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کئی طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا، بالخصوص قریش کے مشرکین اور جزیرہ نمائے عرب کے بت پرستوں اور مدینہ کے یہودیوں کا خطرہ تھا، جو نہ صرف شہر کے اندر زندگی گزار رہے تھے بلکہ ان کے پاس دولت و ثروت اور بہت زیادہ وسائل و امکانات بھی موجود تھے۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار کے جو مختلف ماحول اور شرائط میں پروان چڑھے تھے، ان کے درمیان فکری اور ثقافتی لحاظ سے کافی زیادہ اختلافات پائے جاتے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے دو قبیلے اوس و خزرج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے ایک طویل عرصے سے آپس میں تنازعات اور دشمنی کا شکار تھے۔
ان مسائل کی وجہ سے اسلام کی بقا اور اس نئی حکومت کو خطرات لاحق تھے۔ ایسے عالم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکلات کو عقل مندانہ تدبیروں کے ذریعے حل کیا، خداوند متعال کے حکم کے مطابق مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اقدامات میں سے ایک مہاجروں اور انصار کے درمیان عقد اخوت تھا۔ مہاجرین وہ مسلمان تھے کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار مدینہ کے مسلمان تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ دو دو افراد آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ مسلمانوں کے تاریخی ماخذ، بالخصوص تاریخ ابن ہشام میں ان افراد کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں جو آپس میں بھائی بنے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان سماجی، اجتماعی اور سیاسی وحدت کی بنیاد ڈال دی۔ نقل کیا گیا ہے کہ اخوت کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اشک بار آنکھوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، آپ نے اپنے دوستوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن میرے ساتھ کسی کا عقد اخوت نہیں پڑا۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کی جانب نگاہ کی اور فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تم سے ابھی تک عقد اخوت اس لیے نہیں پڑا گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سب سے آخر میں تم سے عقد اخوت پڑوں۔ تمہاری مجھ سے نسبت ایسی ہی ہے جیسی ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم میرے بھائی اور وارث ہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عقد اخوت کا عمل اس زمانے میں رائج جاہلانہ اصولوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک مؤثر عمل تھا۔ اس عقد اخوت نے مسلمانوں کے درمیان سیاسی، سماجی اور اجتماعی میدانوں میں وحدت کے حصول اور قومی اور قبائلی تعصبات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ معاہدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا مظہر ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال پر ایمان کو مرکز قرار دیتے ہوئے ایک جدید اور نیا سماجی تعلق پیدا ہوا۔ اس معاہدے کے سائے میں مسلمانوں نے اپنی الفت و مودت کو پائیدار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قومی یکجہتی کے قیام کے لیے اس زمانے میں موجود قابلیتوں، مثلا قومی بھائی چارے کو مطلوبہ معیار کے مطابق اور اسلام کے مورد نظر طریقے سے استفادہ کیا اور امت کو متحد اور ایک لڑی میں پرو دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اپنے اور مسلمانوں کے درمیان چند نکات پر مشتمل معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو ایک امت واحدہ تشکیل دینی تھی، اور اسلامی معاشرہ کہ جو ابھی تازہ تازہ وجود میں آیا تھا، اس معاہدے کے نکات پر عمل کرنے کا پابند بنانا تھا۔ اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت کے جو تاریخ اسلام کا آغاز تھی، اس نے دین اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ ان اقدامات کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک نے مدینہ میں اپنے قدم مضبوط کر لیے، اور ان کی دعوت گھر گھر پہنچ گئی، اور اس نے معاشرے میں اپنی جڑیں مستحکم کر لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منطق، واضح استدلال اور اعلی تدبیروں نے معاشرے پر حاوی غلط فکری، اخلاقی، سماجی اور اجتماعی روایات کو درہم برہم کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کو ایک مذہبی، سماجی اور سیاسی مرکز میں تبدیل کر کے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مرکز سے اس زمانے میں موجود دنیا بھر کے ملکوں کے سامنے اپنا دین پیش کیا، اور تمام انسانوں کو اسلام کی زندہ اور متحرک تعلیمات کی دعوت دی۔ ان کا دین اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتوں پر سایہ فگن ہو گیا، اور باصلاحیت نیز آمادہ و تیار دلوں پر باران رحمت و برکت بن کر برسنے لگا۔
نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، اتحاد 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 اتحاد۔ ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی یزیدی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ اتحاد 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 اتحاد، آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، جانی عارف حسین کا ایک دام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جو
جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کا عدلیہ کے حکام سے خطاب۔ ایران، چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یمنی فوج کا صہیونی تنصیبات پر ڈرون حملہ۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کی صورت میں ہندوستان، برازیل اور چین پر سخت پابندیاں لگانے کا انتباہ دیا ہے۔ اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مسافر کوچ پر حملہ، 3 مسافر جاں بحق۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور دیگر سینئر حکام نے بدھ کے روز رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آپ نے ایران کے خلاف حالیہ مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام کے عظیم کردار کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی اور امریکی جارحیت کے مقابلے میں ایران میں حکام اور عوام ایک محاذ پر نظر آئے اور قومی اتحاد نے اسرائیل اور امریکہ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 12 روزہ جنگ میں ایران میں قومی عزم و ارادے اور اتحاد نے دشمنوں کے عزائم کو پسپا کیا اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ ایران نے صہیونی حکومت اور امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر اس حقیقت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ایرانی قوم کسی بھی جارح طاقت سے نہیں ڈرتی اور وہ ہر جارحیت کا دندہ شکن جواب دینے کی توانائی رکھتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسرائیل کو سرطانی پھوڑا اور امریکہ کی جانب سے اس کی حمایت کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے نہ تو ظلم و جارحیت کو برداشت کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا جبکہ ایران نے اپنے بل بوتے پر اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خبریں سینسر نہ ہوں اور حقیقت سامنے آئے تو پتہ چلے گا کہ ایران نے امریکی حملے کا کتنی توانائی سے جواب دیا ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ توانائی سے ایران جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی علیحدہ علیحدہ ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قومی اقتدار اعلی، قومی وقار اور تسلط پسند طاقتوں کی پالیسیوں کے مقابلے میں ایران کی استقامت پر اپنے ملک کی حمایت کا اعلان کیا۔ وانگ یی نے تاکید کی کہ اپنے حقوق کا دفاع کرنا ایران کا قانونی حق ہے اور مسائل کو قانون کے دائرے میں سفارتی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ ملاقات چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر انجام پائی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے نہ صرف سفارتکاری میں خیانت کی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے اصولوں اور جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے بھی ملاقات کی۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات کے دوران واضح کیا کہ غاصب صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف فوجی جارحیت کا آغاز مذاکرات کے بیچ میں کیا اور امریکہ نے نہ صرف اس کی حمایت کی بلکہ خود بھی ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایک خطرناک اور غیر قانونی قدم اٹھایا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کھلی جارحیت کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کی جانب سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم دنیا کے 120 سے زیادہ ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں بشمول ناوابستہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم، عرب لیگ، برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم نے ان اقدامات کی مذمت کی۔ ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف نے اس موقع پر کہا کہ ازبکستان ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور ہر قسم کی فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے۔ یمنی فوج نے ایلات اور نقب میں صہیونی تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی افواج نے ایلات کی نقب بندرگاہ کے 2 اسٹریٹجک اہداف پر کامیاب ڈرون حملہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دو ڈرون طیاروں نے نقب کے ایک اہم فوجی ہدف کو نشانہ بنایا جبکہ تیسرے ڈرون کے ذریعے ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ آپریشن خداوند متعال کے فضل سے اپنے مقررہ اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کے خلاف جاری نسل کشی نے پوری امت اسلامیہ پر ایک دینی، اخلاقی اور تاریخی ذمہ داری عائد کی ہے۔ یحییٰ سری نے واضح کیا کہ یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ پر جارحیت اور اس کا محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل صہیونی جارحیت اور لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم میں اضافے اور تازہ حملوں میں 100 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں اور فلسطینی قانون ساز کونسل کے رکن محمد فرج الغول اور مشہور فلسطینی قاری علا اعظم کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک اور ادویات کی ترسیل پر پابندی اور اس علاقے کے لوگوں پر بھوک اور پیاس مسلط کرنا، خیموں اور پناہ گزینوں پر بمباری ایک ظالمانہ جنگی جرم ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی امداد کی تقسیم کے مراکز کی آڑ میں صہیونی مراکز قائم کرنے اور ان مراکز کو معصوم خواتین اور بچوں کے قتل عام کے جال میں تبدیل کرنے کے امریکہ اور صہیونی حکومت کے دھوکہ دہی پر مبنی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے ہر ادارے، بالخصوص انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ اٹلی کے ممتاز فنکاروں، اداکاروں اور دانشوروں کے ایک گروپ نے ملکی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیزا کا دفاع کریں، جن پر اسرائیل اور فلسطین کے موقف کی وجہ سے حال ہی میں امریکی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اطالوی صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے نام جاری کھلے خط میں اٹلی کی تقریباً 80 شخصیات نے ایک خط پر دستخط کر کے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اطالوی شہری فرانچسکا البانیزے کی حمایت میں کھڑی ہو۔ خط میں امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کے فوری خاتمے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غزہ پر خاموشی ظلم میں شرکت کے مترادف ہے، غزہ کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس خط میں فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے انسانی، ثقافتی اور قانونی اقدامات کی حمایت اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر منصفانہ امن کو فروغ دینے کی اہمیت بھی واضح کی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران، اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارتوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت نے دروزیوں کی حمایت کے بہانے شام کی سرزمین پر اپنے مسلسل حملے جاری رکھتے ہوئے وزارت دفاع کی عمارت اور شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کے خبر رساں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی حکومت نے دمشق کے بعض فوجی ٹھکانوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ یسرائیل کاٹس نے شام پر صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ شام پر اسرائیل کے دردناک حملے شروع ہو گئے ہیں۔ خبری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے شام کی وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کے کچھ حصے تباہ ہو گئے، جبکہ شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ہیڈ کوارٹر کی عمارت کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دمشق میں شام کے صدارتی محل کے قریب بھی انتباہی حملہ کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کی صورت میں ہندوستان، برازیل اور چین پر سخت پابندیاں لگانے کا انتباہ دیا ہے۔
میڈیا رپورٹوں کے مطابق مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے بدھ کو انتباہ دیا ہے کہ اگر ہندوستان، برازیل اور چین روس کے ساتھ تجارت جاری رکھتے ہیں تو انہیں سخت ثانوی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ان کے زبردست نقصان کی وجہ بنیں گی۔ اطلاعات کے مطابق مارک روٹے نے یہ انتباہ امریکی کانگریس میں سینیٹروں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیا۔ مارک روٹے نے کہا کہ میں خاص طور پر ان تین ممالک سے روس کے بارے میں اپنی پالیسی پر غور کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آپ کو بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ نیٹو کے سربراہ نے اعلان کیا کہ یورپ یوکرین کو امن مذاکرات میں بہترین ممکنہ پوزیشن پر رکھنے کے لیے رقم فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ معاہدے کے تحت امریکہ اب بڑے پیمانے پر یوکرین کو ہتھیار فراہم کرے گا، جن میں نہ صرف فضائی دفاعی ہتھیار بلکہ میزائل اور یورپی طاقتوں کی جانب سے گولہ بارود کا سامان بھی شامل ہوگا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ گزشتہ 5 برس سے جموں کشمیر کے عوام مکمل ریاستی درجے کو بحال کرنے کا مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ان کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مبنی بھی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ آزاد ہندوستان میں جموں کشمیر کے معاملے کی نظیر نہیں ملتی، یہ پہلی بار ہے کہ ایک مکمل ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کو تقسیم بھی کیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے قلات ضلع کے علاقے نیمرغ میں مسافر کوچ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 3 مسافر جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں مسافر کوچ پر سوار 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 10 کی تصدیق کی گئی ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد اور لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قلات کے قریب مسافر بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے واقعے میں 3 مسافروں کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور پاکستانی ایئر لائنز پر پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر طویل عرصے سے عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کے لیے پروازوں کی درخواست دے سکتی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے یو کے سی اے اے سے اجازت لینی ہوگی۔ واضح رہے کہ مئی 2020 میں کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بعد اس وقت کے وزیر ہوابازی نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک کے ایک تہائی کمرشل پائلٹس کے پاس بوگس ڈگریاں ہیں، جس کے بعد جون 2020 میں برطانیہ اور یورپ کے لیے پاکستانی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. غزہ کے عوام خاص طور پر غزہ کے بچے صہیونی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. غزہ کے عوام خاص طور پر بچے گزشتہ 1.5 سال سے زائد عرصے کے دوران صہیونی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنے ہوئے ہیں. جہاں صہیونیوں نے غزہ کے مختلف مراکز کو نشانہ بنایا ہے, وہیں اس نے بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا کر اور انہیں تباہ کر کے غزہ کے عوام پر زندگی سخت سے سخت تر کر دی ہے. اور اب تو امداد کے نام پر فلسطینیوں کو جمع کر کے ان کا اجتماعی قتل عام کیا جا رہا ہے. آج کے موضوع پر ہم اسی حوالے سے اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے. پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائیں, اس کے بعد مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں پانی حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں پر صہیونی فوجیوں کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں اب تک 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت بچوں کی ہے. غزہ میں پانی کی شدید قلت کے دوران صہیونی فوج نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی ایک منظم پالیسی اختیار کر رکھی ہے. ایک اطلاع کے مطابق صہیونی افواج نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 112 مرتبہ پانی لینے کے لیے لگی قطاروں کو براہ راست نشانہ بنایا, تاکہ اہل غزہ کو پانی سے محروم کر کے ان پر پیاس کی جنگ مسلط کی جائے. غزہ کے سرکاری ذرائع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک منظم اور باضابطہ منصوبہ ہے, جس کے تحت قابض صہیونی حکومت نے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی کو قتل عام کا ہتھیار بنا دیا ہے اور اہل غزہ کو ان کے ابتدائی ترین انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. غزہ کے سرکاری ذرائع کے مطابق 112 میٹھے پانی کے ذرائع کو نشانہ بنایا گیا. 720 پانی کے کنویں تباہ کیے جا چکے ہیں, جس کے نتیجے میں 12 لاکھ سے زائد افراد صاف اور محفوظ پانی سے محروم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ غاصب صہیونی حکومت نے ہر ماہ غزہ میں 12 ملین لیٹر ایندھن کی تسہیل بھی روکتی ہے, جو کہ کنویں, نکاسی آب, کوڑا کرکٹ تلف کرنے کے نظام اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کو چلانے کے لیے ضروری ہے. اس اقدام سے آبی و ماحولیاتی نظام تقریباً مفلوج ہو چکا ہے اور بچوں میں بیماریوں اور مہلک وباؤں کے پھیلاؤ کا خطرناک سلسلہ جاری ہے. 23 جنوری 2025 سے اسرائیلی کمپنی مکوروت نے غزہ کے لیے پانی کی ترسیل مکمل طور پر بند کر دی, جو اس خطے کے لیے آخری باقاعدہ ذریعہ آب تھا. کاری بیان میں اس غیر انسانی اقدام کو بین الاقوامی قوانین, بالخصوص کنونشن جنیوا کے تحت ایک مکمل جنگی جرم قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی گئی ہے, تاکہ غزہ میں ایندھن, پانی اور ضروری آلات کی ترسیل بحال کی جا سکے. انسانی حقوق کی ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طویل عرصے سے اسرائیلی ناکہ بندی نے غزہ میں پانی کے تحفظ کو شدید نقصان پہنچایا ہے, جس کی وجہ سے 97% پانی پینے کے قابل نہیں ہے, جبکہ محصور پٹی کے مکین آہستہ آہستہ زہر اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں. غزہ کا بحران ایک انسانیت سوز المیہ ہے, جس کے منفی اثرات تمام طبقات پر مرتب ہو رہے ہیں, مگر سب سے زیادہ متاثر بچے ہو رہے ہیں. ان پر پڑنے والا دباؤ ان کی ہڈیاں ختم ہونے کی حد تک پہنچ چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 60,000 سے زیادہ بچے شدید نوعیت کی غذائی کمی کا شکار ہیں اور ان میں سے ہزاروں بچے موت کا شکار ہو چکے ہیں. غذائی اجزاء کی کمی ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو تباہ کر رہی ہے. ان بچوں میں سے بیشتر ایک انتہائی معمولی خوراک کے ساتھ زندہ ہیں.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین کنانی مقدم صاحب, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے ساتھیوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں.
جی, بہت بہت شکریہ. اور ہندوستان دہلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب. شکیل شمسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار جناب فاروق چوہان صاحب نے. فاروق چوہان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بہت بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بھی آغاز کروں گا میں اسٹوڈیو میں موجود اپنے معزز مہمان ڈاکٹر حسین کنانی مقدم صاحب سے. ڈاکٹر کنانی مقدم صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ پر جو جارحیت 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئی تھی, اب وہ نئے نئے پہلو لے کر سامنے آ رہی ہے, اور اب غزہ کے عوام خاص طور پر بچوں کو امداد اور پانی کی تقسیم کے نام پر ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے, پھر ان کا اجتماعی قتل عام کیا جاتا ہے, تو اس نئے پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طویل المیاد اسٹریٹجی جو ہے صہیونی حکومت کی, وہ امریکہ کی جو اس نے پراکسی وار شروع کر رکھی ہے, وہ یہ تھی کہ وہ غزہ کو ایک زمین جو ہے وہ تباہ شدہ زمین بنا دینا چاہتا ہے, اور غزہ کے لوگوں کو وہاں سے جبری طور پر بے دخل کرنا چاہتا ہے, اور عملی طور پر جو ہے وہ اسی پر عمل کر رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس سے بھی آگے قدم رکھ دیا ہے اور دہشت گردانہ اقدامات شروع کر دیے ہیں, اور اس نے پانی کے نام پر اور غزہ اور انسان دوستانہ امداد کے نام پر اب غزہ کے لوگوں کا قتل عام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. ان کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر بے رحمی کے ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا قتل عام کرتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ غیر انسانی طریقہ ہے, اور جنگی جرم بھی ہے, اور نسل کشی بھی ہے, اور تمام عالمی قوانین کے خلاف بھی ہے, اور جتنے بھی جنیوا کنونشن ہیں ان سے بھی منافات رکھتا ہے, اور عالمی برادری نے جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے وہ بجائے خود ایک جرم ہے. یعنی جن لوگ جن طاقتوں نے ایسے جرم پر خاموشی اختیار کی رکھی ہے وہ بھی مجرم ہیں, اور وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ایسا لگتا ہے کہ صہیونی حکومت نے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد چند اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبے تلے دبے رہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے استقامت کی. اب بھوک کے باوجود بھی انہوں نے استقامت کی ہے, لیکن غزہ کے لوگ اپنی سرزمین چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے, تو صہیونی حکومت کا اپنا ہدف حاصل نہ ہو سکا. صہیونی حکومت کا دوسرا ہدف حماس کی نابودی تھا, استقامت کو نابود کرنا چاہتی تھی, لیکن اس ہدف میں بھی اس کو ناکامی ہوئی. وہ اسرائیلی قیدیوں کے بارے میں مذاکرات کر رہی ہے, لیکن یمن سے لے کر حزب اللہ لبنان تک اور مختلف ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے لوگوں کی حمایت میں شامل ہو چکے ہیں. صہیونی حکومت کا تیسرا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ وہ اس علاقے میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی تھی کہ غزہ میں کوئی بھی زندگی کرنے کے قابل نہ رہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے لوگ جو ہیں وہ کھنڈرات میں اپنے دسترخوان بچھاتے ہیں, اور تو صہیونی حکومت کو یہ ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکا. اور صہیونی حکومت کا ایک سیاسی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اسرائیلی جو قیدی تھے وہ طوفان الاقصی کے بعد ان کو آزاد کروانا چاہتی تھی, اور اس نے کئی بار مذاکرات کیے, امریکہ نے بھی دباؤ ڈالا, لیکن حماس ان کی شرائط کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئی, اور اب ایک نیا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. غزہ میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ صہیونی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اسے پسپائی اختیار کرے گی, اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے.
میں چلوں گا شکیل شمسی صاحب کی جانب. شکیل شمسی صاحب, ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے اشارہ کیا اس طرف کہ غزہ کے اندر جارحیت کی گئی, 50,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا, 2,00,000 کے قریب زخمی, لیکن فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر تیار نہیں. اب ان کو بھوک اور پیاس سے مارنے کا پروگرام ہے, اور جب بھوک اور پیاس کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کو کھانے اور پینے کے نام پر ایک جگہ اکٹھا کر کے اب ان کا اجتماعی قتل عام شروع کر دیا گیا ہے. تو آپ اس امداد کو چارے کے طور پر استعمال کرنے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر تھے پانچ دکی صاحب, ان کا شعر سے میں بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ تم ہی صدیوں سے یہ نہریں بند کرتے آئے ہو, مجھ کو لگتی ہے تمہاری شکل پہچان. تو ان کی روایت ہے, جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا جس ذہنیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ پانی بند کرنے کو ایک ٹیکٹک سمجھتی ہے, اور ایک پانی لینے والوں کو پانی لے جانے والوں کو قتل کرنا، یہ ایک پوری ذہنیت ہے جس نے پرورش پائی. اور سب سے بات خاص یہ ہے کہ ان کو شرمندگی بھی نہیں ہے، بلکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بچوں کے قتل پر جب کہا جاتا تو اسرائیلی سیاست دان کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے دہشت گرد بنیں گے، بڑے ہو کر حماس ممبر بنیں گے، اس لیے ان کو بچپنے میں مار دینا بہتر ہے. تو جب بے شرمی اور ذلالت اس انتہا پر اتر جائے کہ وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کی تو نئی بات کوئی رہی نہیں ہے. فلسطینی بچوں کو نشانہ بنانا، عورتوں کو نشانہ بنانا، بھوکوں کو نشانہ بنانا. آپ بتائیے جو بیبی فوڈ آتا ہے سپلائی، جو بچوں کے لیے کھانا، بچوں کے لیے دودھ، خوش دودھ اور غذائی ایسے آتی ہیں، ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے، اس کو ٹرکوں کو روک دیا گیا ہے. تو بچوں کو مارنے کا ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور وہ ان کا جو نظریہ ہے کہ بڑے ہو کر یہ حماس کے ممبر بنیں گے اس سے بچوں کو مار دو، تو وہ کہیں بھوک سے مارنا چاہتے ہیں، کہیں پیاس سے مارنا چاہتے ہیں. جو بچے پانی کہتے ہی بہت قلت ہے، وہاں لائن لگانا پڑتی ہے، وہاں گڈھوں سے پانی بھرتے ہوئے دیکھا بچوں کو کہ پانی کے گڑھے جو بنے ہوئے اس میں سے پانی بھر رہے ہیں، اور ایسے عالم میں ان پر فائرنگ کرنا جہاں غذائی اشیاء بچ رہی ہوں وہاں پر لوگوں کو فائرنگ کر دینا، یہ اسرائیل کے لیے کام کی بات ہو گئی ہے، اور اسرائیلی افواج کے لیے، صہیونی افواج کے لیے کام کی بات ہو گئی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے دل میں، ان کے سینے میں دل تو ہے نہیں، وہ سب حالات کوئی نصب ہے ان کے جس سے ان کی سازیں چل رہی ہیں. وہ حس مر چکی ہے، ان کی انسانیت مر چکی ہے. اتنی بھی نہیں انسانیت تو برسوں سے نہیں تھی، لیکن اب جو رئیس گئی ہے کثر تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے. تو بہرحال یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل میں اس کی، اور خاص بات یہ کہ امریکہ کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، اس پر ایک نہ اس کے خلاف بولنے کا تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر طریقے سے امداد کرنا، اس کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرنا، اس کو ہر طریقے سے مدد کرنا، یعنی کہ ان بچوں میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے، ان بچوں کے علاقے میں جو پانی کے لیے مارے جا رہے ہیں، جو کھانے کے لیے مارے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، جو بظاہر بڑی طاقت ہے، وہ اس کے پیچھے اسی لیے ان لوگوں کو کامیابی مل رہی ہے. جبکہ دو سال ہونے والے ہیں جنگ سے، ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر سکا ہے، نہ فلسطینیوں کو دبا سکے ہیں، نہ حماس کے ممبروں کو ختم کر سکے ہیں، نہ حماس کے حملوں کو روک سکے ہیں. مسلسل صہیونی فوجی مارے جا رہے ہیں، مسلسل ان کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، چھپانے کے باوجود کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں. تو کچھ حاصل تو کر نہیں سکے دو سال میں، اب وہی ہے کھسیانی بلی کمبا کر دوتے، وہی ہو رہا ہے.
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. چلوں گا فاروق چوہان صاحب کی جانب. فاروق چوہان صاحب، جیسے کہ ہمارے معزز مہمانوں نے بھی کہا کہ تقریباً دو سال کی جارحیت میں صہیونی حکومت اپنا کوئی بھی مقصد پورا نہیں کر سکی. غزہ کے اندر 8,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 2,00,000 کے قریب زخمی ہیں، بے گھر افراد کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی ہے، اور جو 20-22 لاکھ کی آبادی ہے اس کو بھی وہاں سے جبری طور پر دوسری جگہ منتقل کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن فلسطینی اپنی سرزمین کے ساتھ رہنے پر بدسور ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب ان کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے جو یہ کہے جائیں کہ سازشیں کی جا رہی ہیں، ان میں ایک سازش کی طرف تو ابھی اشارہ کیا کہ امداد کے نام پر جو ہے ان کو بلایا جاتا ہے، پھر قتل عام کیا جاتا ہے، اور امداد کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، وہ صہیونی اور امریکی افراد پر مشتمل ہے. تو جو قاتل ہے وہی یہاں پر جو ہے امداد کے نام پر داد بھی دنیا سے سمیٹ رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. پوری صورتحال کا کیسے جائزہ لیں گے؟
دیکھیں، یہ جو ابھی ساری بات پہلے بھی مجھ سے پہلے دوستوں نے کی ہے، آپ نے بھی بات رکھی، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اسرائیل نے صفاقیت کی انتہا کر دی ہے. اسرائیل نے ظلم و ستم کے تمام حربے فلسطین میں ازما لیے، اور یہ اسرائیل اور امریکی گٹھ جوڑ ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ ظاہر امداد کے نام پر بھی انہوں نے، جیسے انہوں نے امدادی کیمپوں کے اوپر اب تک جو وہاں بمباری کی ہے، وہاں فائرنگ کی ہے، وہاں شوٹر کے ساتھ بچوں، معصوم بچوں کو نشانے بنائے ہیں، لگائے کو بنایا ہے، اور بے شمار اب تک تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر انہی امدادی کیمپوں میں بھوک کے شکار نہتے مسلمان فلسطین بچے اور پھر باقی خواتین اور وہاں جو لوگ امداد کے لیے فلسطینی جاتے تھے، وہاں پہ 1,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، باقی لوگوں کی ہے. کہ ان نہتے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک تو انہیں خوراک کا شکار ہیں، پانی کی قلت کا شکار ہے، پانی لینے جاتے ہیں تب جب وہ اسرائیل بمباری کرتا ہے بچوں کے اوپر, اور اگر وہاں پہ خوراک لینے جاتے ہیں تو تب بھی وہ فائرنگ کرتا ہے. پھر یہ تو ایک اسرائیل کی گناونے جو کرتوت ہیں, جو اس کا کردار ہے وہ انتہائی سیاہ کردار ہے جو اسرائیل کا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ سب اس نے حربے آزما لیے, لیکن فلسطینیوں نے بھی کمال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کی شاندار تحریک ہے, جیسے ایران نے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہیں, ایران نے جیسے امریکہ کو